پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب آپ مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں, اور آپ انٹرنیٹ پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے. صاحبین, ہم پروگرام کا آغاز کریں گے سعودی کالمسٹ جمال خشوگی کے غائب ہونے سے, جو کہ ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ ہوا استنبول کے سعودی قونصل خانے میں گئے تھے, اس کے بعد وہاں سے وہ واپس نہیں نکلے. اس سلسلے میں متعدد قیاس آریاں کی جا رہی ہیں. تاہم ترکی کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے ٹیپ موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو وہاں مار دیا گیا ہے, لیکن سعودی حکومت انتہائی تسلسل سے اس بات کی تردید کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک ٹیم بھی بنا دی گئی ہے جو انکوائری کرے گی. امریکہ میں بھی اس پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کے رکن جناب لارڈ عزیز صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ انقرہ سے جناب ڈاکٹر فرقان حمید صاحب موجود ہیں. فرقان حمید صاحب, ذرا ہمیں لیٹسٹ سچویشن بتائیے کیا ہے.
ہاں, اس وقت معائنہ آپ کو پتا ہے, معائنہ جو 2 اکتوبر سے جاری ہے ابھی تک عالمی کی ہے. البتہ سعودی عرب سے جو ہے اعلیٰ حکام کے ٹیم گئے ریسرچ کرنے, تحقیقات کرنے کی غرض سے جو وہ ترکی پہنچ گئی ہے. وہ ترک حکام کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات کی ہے کہ مسئلے کو اس معائنہ کو کس طرح حل کر پاتی ہے. کیونکہ معائنہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ معائنہ
ہیلو جی میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. لارڈ نذیر, یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈپلومیسی کی تاریخ ہے, یہ کتنا اسٹرینج ہے یہ واقعہ کہ ایک آدمی جاتا ہے کانسلیٹ میں اور باہر نہیں نکلتا, جو وہاں کے ویڈیوز ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے وہ باہر نہیں نکلے. یہ کتنا عجیب و غریب ہے واقعہ.
عجیب و غریب واقعہ تو ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو رشین ریزیڈنٹس یہاں پہ لندن میں برطانیہ میں ان کے اوپر جو کیمیکل اٹیکس وغیرہ کا جو مسئلہ ہوا ہے, ہم نے پہلے اسرائیلی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کا دیکھا ہے کہ پیلسٹینینز کو انہوں نے دبئی ابوظہبی میں جا کے قتل کیا. تو اس طرح کے گاب گاب واقعہ ہوتے ہیں, لیکن سعودی عربیہ کے حوالے سے کافی دنوں سے لوگ جو ہیں وہ کنسرن تھے, کیونکہ محمد بن سلمان جب سے آئے ہیں تو ان کے جو وعدے تھے وہ کچھ ڈفرنٹ تھے. جس طرح وہ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے, ان کو ڈرائیونگ کی اجازت دی, پھر جو ویمنز رائٹس والی خاتونیں ہیں ان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. یہ کیونکہ کریٹک جو ہے یہ صرف نہ تو صرف یہ بلکہ یہ پہلے رویل فیملی کے ساتھ کام کرتے تھے. یہ بلکہ جو میرے سورسز ہیں لندن میں جو ریزیڈنٹس ہیں وہاں کے, وہ یہاں پہ جو رہتے ہیں جو ایران کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی 2 مہینے پہلے, ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. تو لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ اعتبار اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ رویل فیملی اور اتھارٹیز انٹیلیجنس سروسز کے نزدیک تھے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو اس طرح قتل کیا جائے گا. لیکن لوگوں کا ویو جو ہے وہ میں کل سن رہا تھا, کیونکہ واشنگٹن پوسٹ کے لیے یہ لکھتے تھے
جی.
اور ابھی جو ان کی فیانسے جو وہاں پہ کونسلیٹ کے باہر موجود تھی اور کئی گھنٹے وہ انتظار کرتی رہی کیونکہ باہر, تو انہوں نے ان کو جاتے ہوئے تو دیکھا لیکن نکلتے ہوئے نہیں دیکھا کئی گھنٹوں کے بعد. ان کا ویو جو میرے دوست ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ جو ترکش انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ بے شک جو سی سی ٹی وی انسائیڈ اندر بھی جو لگے ہوئے ہیں تو وہ بند بھی ہو جائیں کیونکہ انہوں نے بند کیے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود ان کا ایکسیس ہوتا ہے. انٹیلیجنس سروسز بگنگ بھی کرتے ہیں ان کی, کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلق اتنے اچھے نہیں ہیں. جب سے ترکی نے اپنا جو فوج بھیجی ہے قطر میں, اور کیونکہ ترکی کا ایران کے ساتھ اور قطر کے ساتھ گہرا تعلق, اور پھر جی یہ جو گینگ آف فور کنٹریز ہیں سعودی عربیہ, مصر, یو اے ای, بحرین, اس کی وجہ سے. لیکن پھر دوسری انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ اردوغان نے جس طریقے سے, جس تحمل سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا, وہ نارملی بڑے جذباتی ہیں, بڑے جذبات کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں, لیکن کیونکہ میرے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے اور کیونکہ وہ کنٹینٹ ہے کہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کر کے آہستہ آہستہ جو ہے, کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ اردوغان کے خلاف یعنی سعودی عربیہ جو ہے وہ اردوغان ہو یا جو مرسی ہو یا جو اسلامی مائنڈ کے جو لوگ ہیں ان کی مخالفت کرتے رہے, تو جب ڈسپیرنس کا واقعہ ہوا تو وہ اردوغان کو مسلسل جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کریں گے. جب ان کی ترکی کا جو رد عمل تھا وہ بڑا کام سا تھا, تو انہوں نے تعریفیں کرنی شروع کر دی کہ ترکی بہت اچھا ملک ہے, دوست ممالک ہے, بھائی ممالک ملک ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ قتل ہو گیا ہے, ڈسپیئرڈ ہو گیا ہے, کیونکہ ایک سوچ بھی تھی کہ شاید وہاں سے اندر سے انہوں نے کسی طریقے سے نکال کر کے سمگل کر کے سعودی عربیہ میں کہیں اپیئر کر دیں ٹی وی پہ اور معافی مانگے اور وہ سلمان محمد بن سلمان کی جو ہے وہ اس کی جو ہے حق میں وہ بیان دے اور کہے جی کہ غلطیاں ہو گئی ہیں مجھ سے, میں نے غلط کیا لیکن معافی مانگتا ہوں. یہ بھی ایک تھیوری تھی, لیکن جو کرنٹ سچویشن یہی ہے کہ زیادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے امریکہ کے اندر بھی 20-21 سینیٹرز نے خط بھی لکھا ہے, اور چاہے یہ ایڈمنسٹریشن $100 بلین کی جو کمٹمنٹ ابھی ریسنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نہیں یعنی اس کو نظر انداز کر سکتے, لیکن اس کے باوجود جو پریشر سینٹ سے ہے وہ یہ ہے کہ 100 بلین ہو یا 200 بلین ہو, اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ برداشت نہیں کیے جائیں گے.
بہت شکریہ لارڈ نذیر آپ کے وقت کا. فرقان صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. ڈاکٹر فرقان حمید صاحب آپ فرما رہے تھے ترکی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس ویڈیوز موجود ہیں, ان کا اس کی کیا بیسس ہے؟ فرقان حمید صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں فرقان حمید صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ میں بھی اس سلسلے میں خاصا رد عمل ہے, اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے.
ایک ہفتے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ابھی تک واشنگٹن پوسٹ کے سعودی نامہ نگار اور کالم نگار جمال خشوگی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, جو امریکہ میں اپنی مرضی سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے. صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آیا امریکہ کو چاہیے تھا کہ خشوگی کو اس بارے میں خبردار کرتا کہ اسے انٹیلیجنس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, تو صدر نے کہا ہمارا ملک نہیں ہے, وہ ترکی ہے, اور جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک امریکی شہری نہیں ہے, لیکن اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے. وہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک رپورٹر ہے اور اس طرح کے واقعے کو ہونے نہیں دینا چاہیے, ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے, اور ہم اس واقعے کی تہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں. صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ امریکہ کے ترکی میں تفتیش کار موجود ہیں اور ان کا ملک ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ کام کر رہا ہے. سینیٹرز کے ایک دو جماعتی گروپ نے ٹرمپ کو ایک خط بھیجا ہے جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق گلوبل میگنٹسکی ایکٹ کے تحت خشوگی کے بارے میں ایک تفتیشی کارروائی پر زور دیا گیا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ کانگریس پابندیوں پر زور دے گی, اور ممکن ہے کہ وہ سعودی حکومت کو امریکی اسلحے کی فروخت روکنے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے.
جی فرقان حمید صاحب فرمائیے کہ جو ترکی کی حکومت ہے وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے؟
ہاں تو ان کے پاس رپورٹ جو ہے آڈیو ویڈیو جو ان کے پاس وہ مٹیریل ملا ہے اس کی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ
فرقان حمید صاحب جی اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے اچھا فرقان حمید صاحب ہاں جی فرقان حمید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ٹیلی فون لائن میں کافی خرابی ہے اس لیے ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت انٹرنیٹ پر ہمیں بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. میں کچھ کے نام بتا سکتا ہوں. روح اللہ صاحب ہیں, رحمت علی صاحب ہیں, چودھری امجد جج صاحب ہیں, گل صافی صاحب ہیں, حیا چشتی صاحب ہیں, خان ابو ذر خان ہیں, چراغ داور صاحب ہیں, یونس گبول صاحب, چودھری صغیر احمد زاہدی اور احمد علی خان اور دوسرے لوگ, اور حبیب حسین شاہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی حبیب حسین شاہ صاحب.
جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں غالباً 112 سال سے سعود خاندان کی حکومت کر رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یثرب یا حجاز ختم کر دیا گیا, اور میں خود کالم لکھتا ہوں. 2012 میں میں نے عورتوں کی آزادی پہ لکھا تھا
جی.
اور یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کسی ان کے سعودی عرب کے شہری نے امریکہ میں جا کے اس نظام کے بدلنے کی بات کی اور اس کو مار دیا گیا. اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے, اور مجھے دلی طور پر سخت دکھ ہوا, بلکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے.
بہت شکریہ آپ کا جناب.
لکھنے والے کو جو سماج
حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامنے چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں اب بہت کم وقت رہ گیا, 4 ہفتے سے بھی کم کا وقت رہ گیا. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہماری ساتھی کی, جس کو سنتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پروفیسر فیضان الحق صاحب بفلو یونیورسٹی سے اور پروفیسر عظمت رسول صاحب فلوریڈا یونیورسٹی سے, ان دونوں سے گفتگو کریں گے.
میں بریٹ کیوانو حلف اٹھاتا ہوں. سپریم کورٹ کے لیے توثیق کے عمل میں تلخ تنازع رائے کے بعد جسٹس کیوانو کی حلف برداری صدر ٹرمپ کی سیاسی فتح تھی. کیوانو کی توثیق جنسی زیادتی کے الزامات کے باوجود ممکن ہوئی. کیوانو ان الزامات سے انکار کرتے ہیں اور اب صدر ٹرمپ کیوانو کی کامیابی کو وسط مدتی انتخاب میں ووٹروں کو فعال کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
On November 6th, you will have the chance to stop the radical Democrats, and that's what they've become.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 6 نومبر کو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ انتہا پسند ڈیموکریٹس کو روک سکیں. وہ ایسے ہی ہو چکے ہیں. ریپبلکن ارکان پر مشتمل ایوان اور ریپبلکن ارکان کی برتری کے ساتھ سینٹ کا انتخاب کرتے ہوئے ہم اپنی اکثریت میں اضافہ کریں گے. لیکن ڈیموکریٹس بھی کیوانو کے مسئلے پر ہونے والی تنازع کے بعد فعال ہوئے ہیں. احتجاجی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ان کی ہمت بندھائی. انہی میں میساچوسٹس سے سینیٹر الزبتھ وارن بھی شامل ہیں.
We have lifted the voices of millions of survivors of sexual assault.
سینیٹر وارن کا کہنا ہے کہ ہم نے جنسی زیادتی کے لاکھوں متاثرین کی آوازوں کو تقویت دی ہے. ہم نے ایک ایسی خاتون کا کردار نبھانے سے انکار کیا ہے جو زیادتی پر خاموش رہے.
جی پروفیسر فیضان صاحب, یہ بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پوری صورتحال کو کہ اس وقت تو ریپبلکن کنٹرول میں ہے, کانگریس بھی اور وائٹ ہاؤس میں بھی ریپبلکنز ہیں اور ڈیموکریٹس اسٹرگل کر رہے ہیں, تو یہ جو کیوانوف کا واقعہ ہے یا ان کا جو تقرر ہے, کیا یہ اس پوری سینریو کے اوپر اثر انداز ہوگا؟
جی جعفری صاحب, سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار. اس وقت جو حالت ہے کانگریس کی اور سینٹ کی, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ریپبلکنز جو ہیں یا کنزرویٹو موومنٹ کہنا چاہیے, اس کی سوچ کے لوگ جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں. یہاں تک کہ جو ماڈریٹ ریپبلکنز ہیں وہ بھی کوئی ایسا سٹینڈ لینے سے گھبراتے ہیں کہ جس سے جو کنزرویٹو بیس ہے وہ ڈسٹرب ہو, کیونکہ کنزرویٹو بیس جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے, اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیس کو سولیڈیفائی کر لیا ہے. اس میں جو سب سے بڑا جو ان کی اکمپلشمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی برتری جو ہے اس کو قائم کر لیا ہے, جو کچھ کئی سال تک ایسے ہی رہے گی. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں, جس کی وجہ سے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت زیادہ موبلائز ہوئے ہیں اس وجہ سے. تو ان کے موبلائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹس زیادہ پڑنے کے چانسز ہیں, کیونکہ وہ ریاکشنری موڈ میں ہیں. رد عمل کے طور پہ وہ چاہیں گے کہ جتنی بھی سیٹیں لے سکیں کانگریس اور سینٹ میں وہ لینے کی کریں, اور جب وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کامیابی کے چانسز جو ہیں اس میں زیادہ ہیں. لیکن ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں مختلف ریاستوں کے دورے کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی بیس کو موبلائز کر رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے پروفیسر عظمت رسول صاحب کی جو اس وقت ڈیموکریٹس کی سچویشن ہے, کہ اس میں بھی ایک بڑا اسٹرانگ گروپ جو بارنی سینڈرز کا ہے وہ بن گیا ہے, جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ریڈیکل ظاہر کرتے ہیں. بھی وہی سچویشن ہے جو اب سے چند سال پہلے ریپبلکن پارٹی میں اس وقت بنی تھی جب وہاں ٹی پارٹی گروپ قائم ہوا تھا. کیا یہ جو غیر متحد ڈیموکریٹس ہیں یہ اس پوزیشن میں ہے کہ الیکشن میں مقابلہ کر سکیں؟
جی جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے. ایک طرف جہاں ریپبلکن بیس ہے جس کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنایا ہے, اور اسی سلسلے میں وہ میڈیا کی مدد لینے کی بجائے براہ راست اپنے رابطے کو بہت مؤثر سمجھتے ہیں اور وہ مختلف اسٹیٹس کا دورہ کر رہے ہیں. دوسری طرف ماڈریٹ ریپبلکنز ہیں جو ان سارے اسکینڈل سے پریشان ہیں, ریپبلکن پارٹی کی گرتی ہوئی ساکھ ہیں. اسی طرح ڈیموکریٹس کے اندر جو ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک طرف یہ برنی سینڈرز کی قیادت کے اندر جو ایک ریڈیکل رجحان ہے, مگر بہت ساری جو کرنٹ سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ برنی سینڈرز یا یہ جو ریڈیکل رجحانات ہیں ان کو تقویت ملی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے, اور بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں ینگ ووٹرز ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 6 کروڑ کے قریب ہے, وہ جو ہے وہ اس ساری آئیڈیالوجی سے اور اس طرح کی سوچ سے متاثر نظر آتے ہیں. تو جہاں ایک طرف ہمیں ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ڈیوائڈ نظر آتی ہے, وہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ہمیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ جس طرح کی صورتحال ہے, اس صورتحال میں ایک وہ خوف کا ایلیمنٹ کے کنزرویٹو ریپبلکن پارٹی اور کیبنا کی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو جوہری تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں یو ایس پالیٹکس کے اندر, اس سے ڈیموکریٹس خاصے پریشان ہیں. تو اپرینٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ڈیموکریٹ پارٹی کی لیڈرشپ وہ آپ کہہ لیجیے ماڈریٹ ریپبلکنس کو اور کسی حد تک انڈیسائڈیڈ ووٹرس کو اور یہ ینگ ووٹرس کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. جیسا ابھی ہمیں ٹینیسی کی اسٹیٹ کے اندر دیکھنے کو ملا کہ جب ٹیلر سوئفٹ نے انڈورس کیا ریپبلکن ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹس کو تو اس کے نتیجے میں 1,20,000 کے قریب جو ینگ ووٹرس ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن 1 گھنٹے کے اندر تقریباً جو ہے وہ کروائی. تو میرے خیال کے اندر یعنی یہ جو آپ کہہ لیجیے کہ یہ ایک فائدہ پہنچنے کا ڈیموکریٹس کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے, اس فیکٹ کے باوجود کہ برنی سینڈرز کی قیادت میں ایک ریڈیکل گروپ جو ہے لیفٹ کا لیفٹ اورینٹڈ ریڈیکل گروپ جو ہے وہ کافی مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے.
اچھا پروفیسر فیضان, یہ بتائیے کہ یہ جو بات تو کہی جاتی ہے کہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہاؤس میں میجورٹی لے لیں لیکن سینٹ میں چانسز ان کے کم ہے, یہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟
دیکھیے جو سینٹ میں ابھی بھی جو ریپبلکنز ہیں ان کی حیثیت جو ہے بہت مضبوط ہے اور ڈیموکریٹس کو اپنی پوزیشن ایسی جگہ سطح پہ لانے کے لیے کہ وہ میجورٹی میں یا پاورفل لے سکیں تو ان کو تقریباً 10 سیٹیں چاہیے ہوں گی, 8 سے 10, اور 8 سے 10 سیٹوں کو فلپ کرنا جو ہے کسی بھی الیکشنز میں بہت مشکل ہوتا ہے. امریکہ کی جو سیاست ہے جیسے آپ کو معلوم ہے اس کی کچھ ٹریڈیشنز ہیں, اس کے کچھ رجحانات ہیں اور ان رجحانات کے بنا پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان رجحانات کی سے کوئی چیز تفاوت کرتی ہے یا اس کو چینج کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کے الیکشن میں ایسے ہم اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ 5 یا 6 سیٹیں لے لیتے ہیں جو کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی, لیکن پھر بھی ان کا جو ہولڈ ہے سینٹ میں وہ نہیں ہو سکے گا, مگر ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو جائے گی. اور اگر کانگریس میں بھی وہ میجورٹی لے لیتے ہیں, اکثریت ان کی ہو جاتی ہے, تو دونوں وجوہات کی بنا پہ وہ بہت زیادہ ریزسٹنس یا مزاحمت دے سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایجنڈے کو یا رائٹ کا جو ایجنڈا ہے کنزرویٹیوزم کا. لیکن یہ جو الیکشنز ہیں اصل میں یہ جو نومبر میں ہونے والے ہیں یہ بڑے الیکشن یعنی کہ 2020 کی وہ تیاری ہے کہ جس سے ڈیموکریٹ جو ہیں بہت جان لڑائیں گے کہ وائٹ ہاؤس کو واپس وہ لے سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ ڈائنامک جو ہے وہ لانا پڑے گا کینڈیڈیٹ جو کہ صحیح طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مقابلہ کر سکے.
ڈاکٹر عظمت رسول صاحب, یہ فرمائیے کہ اس وقت اس الیکشن میں دونوں پارٹیز کے لیے وہ کون سے ایشوز ہیں جن پر وہ پبلک کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟
جی دیکھیے, ایک طرف تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے پچھلے ہی ایجنڈا کو لے کے چل رہے ہیں جس میں یہ زینوفوبک ایک آپ کہہ لیجیے کہ امیگرینٹس کا خوف اور یہ آپ جو ریڈیکل ڈیموکریٹس ہیں ان کا ایک وہ جو آپ کہہ لیجیے ان کا خوف پیدا کرنا, اور دوسری طرف چائنا اور وہ ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر اپنی کامیابیاں, نارتھ کوریا کے ساتھ معاملات کو ریگولرائز کرانا اور اس طرح جو ہے چائنا کی طاقت کو امپورٹینس کو کم کرنا اور میک امریکا گریٹ اگین اور ایک امریکن نیشنل سینٹرزم کو ہوا دینا, اس طرح کی چیزوں کو لے کے وہ چل رہے ہیں اور اپنی بیس کو وہی مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا فیضان صاحب فرما رہے تھے. تو یہ تو امریکہ یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پرانا ایجنڈا ہے اور ابھی تک وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں اس ایجنڈا نے ورک کیا ہے. دوسری طرف جو انتہائی بڑھتے ہوئے سکینڈلز ہیں اور اس طرح کی بہت ساری انہوں نے ماڈریٹ ریپبلکنز کو کافی آپ کہہ لیجیے مخمصے میں ڈال رکھا ہے. ریپبلکن پارٹی آن دا ادر ہینڈ ابھی تک کوئی آپ کہہ لیجیے ایسے بہت ایشوز جو ہے جو ایک سالڈ ایشوز ہیں امریکی سیاست کے اندر امریکی معاشرے کے اندر ان کو پوری طرح ان کے اوپر آپ کہہ لیجیے اپنی کیمپین کو بلڈ کرنے میں ہمیں کوئی بہت کامیاب نظر نہیں آتی. سو آئی اس کے کہ یہ ٹرمپ کا خوف یا ٹرمپ کی ایک آپ کہہ لیجیے کہ مخالفت ایشوز کو آگے لانے کی جگہ پہ اور اسکینڈلس کے اوپر کیمپین بلڈ کرنے کی جگہ پہ میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسے بہت واضح آپ کہہ لیجیے پالیسی کے پہلو نظر نہیں آتے جن کے اوپر ڈیموکریٹس کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ یعنی آپ کہہ لیجیے کہ وہ کر رہے ہیں مقابلہ. تو اس سلسلے میں ڈیموکریٹس کی جو لیڈرشپ ہے ان کو موبلائز کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, اسپیشلی جو رورل امریکہ ہے اس کے اندر اپنے ووٹرز کو, کیونکہ اربن امریکہ کے اندر تو آپ کہہ لیجیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف کافی ایک رد عمل پایا جاتا ہے, لیکن جو بیس ہے اور اس بیس کا تعلق زیادہ تر رورل امریکہ سے ہے وہاں پہ مجھے ڈیموکریٹس کی پینیٹریشن جو ہے وہ خاصی کمزور نظر آتی ہے. اور میں بالکل متفق ہوں اس بات سے کہ جب تک کوئی ایک بہت مضبوط بیس بیس کے لیے کوئی بہت مضبوط کوئی بہت اٹریکٹیو اور ایک میڈیا سیوی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا تب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا بہت آپ کہہ لیجیے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا. تب وقت ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا کہ وہ خود اپنے لیے بے شمار مسائل پیدا کرتے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے سے اور جس طرح کے اسکینڈلس ٹرمپ حکومت کے حوالے سے آتے رہتے ہیں, اس قسم کے کچھ میگا اسکینڈلز آ جائیں اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کریں تو وہ الگ بات ہے, لیکن ڈیموکریٹ پارٹی کو متحد ہو کے آپ کہہ لیجیے کہ وہ سارے ان ایریاز کے اندر جانا پڑے گا جن کو 2016 کے اندر انہوں نے نگلیکٹ کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے وہ ووٹر بیس کو جن علاقوں میں وہ مضبوط بھی تھے اور ایسی اسٹیٹس جہاں پہ ٹریڈیشنل ڈیموکریٹس خاصے مضبوط ہوتے تھے ان کو دوبارہ سے آپ کے لیے جیتنا پڑے گا.
یہ بتائیے فیضان صاحب کہ جو بات مبصرین کہتے ہیں کہ اس وقت امریکی معاشرے میں بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 نومبر کے جو کانگریس کے انتخابات ہوں گے گورنرس کے انتخابات ہوں گے اس میں یہ ڈیوائڈ مزید گہرا ہوگا مزید بڑھے گا یا یہ زخموں کو ہیل کرے گا اور اتحاد کی جانب یہ معاشرہ جو ہے وہ بڑھے گا؟
جی اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو رجحان نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یہ ڈیوائڈ ہے جو تقسیم ہے یہ گہری ہوگی اور اس کو گہرا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں طرف کے جو رہنما ہیں وہ ایسی پوزیشنز لیں یا ایسا سیاسی محاذ جو ہے وہ تیار کریں تاکہ اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے کیے جا سکیں. لوگ تبھی اکٹھے ہوں گے اگر کوئی چیز جو ہے وہ ایکسائٹنگ ہو مختلف ہو یا جس میں کوئی زور ہو, اور اس کے لیے ایکسٹریم پوزیشن لینا بعض اوقات جو ہے وہ سیاسی مفاد کے میں ہوتا ہے اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا کیا ہے. اور میرے خیال میں جو لیفٹ ہے وہ بھی کیونکہ جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں سائڈ پر جو لوگ اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتے تھے ان کی اب آج کل سنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب دوسری سائڈ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ماڈریشن کا فائدہ کیا ہے, اور یہ کہ ماڈریشن کا مطلب ہے نہ آپ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. ایک وقت تھا کہ بہت مشکل ہو گیا تھا یہ بتانا کہ کوئی ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹ ہے, تو یہ دونوں ایک طرح سے اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں اور جو ان کا آئیڈیالوجیکل سینٹر یا بیس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح یہ کر کے دکھائیں گے اور جنہوں نے آنا آئیں جنہوں نے نہیں آنا نہ آئیں. اس کا اس لیے جو ڈیوائڈ ہے وہ گہری ہو گئی ہے. لیکن میں ایک جو تاریخی رجحان ہے اس کی طرف ضرور اشارہ کروں گا. کولڈ واٹر جو تھا آئی تھنک بیری کولڈ واٹر جو اپنے زمانے میں بہت ایکسٹریمسٹ رائٹ تھا تصور کیا جاتا تھا اس کو بھی آج کل کے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ماڈریٹ نظر آتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کلیئر ڈیوائیڈ کے بعد پھر ایک عرصہ آیا تھا جس میں ماڈریشن آ گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کلیئر ڈیوائیڈ کے بعد ایک ایریا ایک بات آئے گی ایک ایرا شروع ہوگا ماڈریشن کا جو کہ رہے گا 10-15-12 سال, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو الیکشن 2020 کا ہے اس کے بعد سے ایسا ایرا شروع ہوگا دوبارہ, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ آئیڈیولوجیکل ڈیوائیڈ سے امریکنز جو ہیں وہ خاصے تنگ آتے جا رہے ہیں, کیونکہ امریکنز بائی نیچر جو ہیں وہ ماڈریشن کو پسند کرتے ہیں, وہ سینٹر کو پسند کرتے ہیں یا بیلنس کو پسند کرتے ہیں.
اچھا آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ایک کالر ہیں شاید وہ کچھ سوال کرنا چاہے. محمد طارق چغتائی صاحب چنیا سے. جی چغتائی صاحب.
جی جی السلام علیکم سر, میرا انتہائی واجب الاحترام پروفیسر فیضان صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ امریکی معاشرے میں یہ جو ڈیوائیڈ کا عمل شروع ہوا ہے, میں اس بات کو آگے اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب اس کا اچھا جواب دے دیں گے مجھے. امریکی معاشرے کے علاوہ جو عالمی سطح پر جتنی دل آزاریاں کی گئیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے, وہ نہ صرف امریکی معاشرہ, کیونکہ الیکشن تو آنے جانے والی بات ہوتی ہے, جب معاشرے تقسیم
صاحب سوال کیجیے
تقسیم ہو جاتی ہے
سوال کیجیے تب میرے پاس وقت کم ہے.
کہ یہ عالمی سطح پر جتنی نفرتیں ٹرمپ صاحب نے پیدا کر دی ہیں, وہ امریکی معاشرے کی طرح کیا وہ بھی کبھی کم ہوں گی یا زیادہ بڑھیں گی ان کے وقت مفتی الیکشن کے بعد؟
جی فیضان صاحب,
تھینک یو.
فیضان صاحب, پروفیسر فیضان لائن پر ہیں آپ؟
میں لائن پر ہوں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی
جی. جو بہت اچھا سوال تھا, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو استعمال کیا ہے اس ڈیوائیڈ کا, تو انہوں نے جو وہ پاپولسٹ اپروچ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے عوامی اپروچ لی ہے تاکہ لوگوں میں وہ پاپولر رہ سکیں اور جو لوگوں کے زبان زد عام ہے اس کو وہ الفاظ دے سکیں, اور اس وجہ سے وہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں. ابھی جو پاپولس اپروچ ہے یہ پوری دنیا میں ایک اس کی لہر دوڑ گئی ہے اور بڑی بڑی جگہوں پر ایسے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں پاکستان میں بھی جو پاپولس اپروچ رکھتے ہیں. اور پاپولس اپروچ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اندرونی سیاست کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بیرونی پر کم. امریکہ میں بڑے عرصے کے بعد, خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو لیڈرشپ میں, وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ امریکہ میں اپنا بیس مضبوط کریں, امریکہ میں اپنی پاور کو سولیڈیفائی کریں, اور بین الاقوامی طور پہ وہ اپنی مرضی ٹھونسیں تاکہ ان کو, یا اپنی مرضی کریں تاکہ اس سے امریکہ میں ان کی اپنی پوزیشن اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہو. اور تقریباً تمام سیاستدان ایسا ہی کرتے ہیں, جیسے طیب اردوان ہیں ترکی میں, جیسے ابھی ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کس صورت اختیار کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی تھوڑی سی پاپولرس اپروچ ہی لی تھی الیکٹ ہونے کے لیے. تو یہ ایک رجحان ہے جو چلا ہے. البتہ امریکہ کو بین الاقوامی طور پہ کچھ ریٹریٹس کرنے پڑیں گے, کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے, جو ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن کے بعد اور 2020 تک پہنچتے وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اور زیادہ صلح جو راستہ جو اختیار کریں گے, کیونکہ امریکہ جتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ ہے نہیں. کہ وہ ایک پوسچر تو کر سکتا ہے, لیکن اس پوسچر کے بعد اس کو نرمی بھی دکھانی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ نرمی دکھائی بھی جائے گی.
بالکل, آپ مطمئن ہو گئے کہ طارق قطعی صاحب. ایک آخری سوال میرا پروفیسر عظمت اصول صاحب سے, بہت اختصار کے ساتھ بتائیے گا کہ جو امریکہ فرسٹ کی پالیسی ہے ٹرمپ صاحب کی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کارگر ثابت ہو رہی ہے؟
جی دیکھیے, کسی حد تک بیس کو پلے کرنے کے لیے اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے ڈائی ہارڈ ووٹرز ہیں ان کو مطمئن کرنے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک طویل مدتی نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو. امریکہ کے اپنے الائز کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ جو سپیچ انہوں نے دی ہے اور جرمنی کے بارے میں جو انہوں نے بات کی, اس کے اوپر جرمن وفد جو ہے اور جرمنی کے اندر جو رد عمل ایک ہمیں نظر آیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ امریکہ فرسٹ اسی طرح سے ہے جیسا کہ امریکہ کی فورن پالیسی کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو امریکہ کے جو آپ کے لیے انٹرسٹ ہیں وہ ورلڈ وائڈ ہیں, وہ گلوبل ہیں, وہ پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو امریکہ فرسٹ اور صرف امریکہ کے اندر اپنے معاملات کو فوکس کرنے سے امریکہ کو نقصان پہنچنے کا زیادہ احتمال ہے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان الحق صاحب اور جناب پروفیسر رسول صاحب. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی ویلکم بیک, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب موجود ہیں. ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو جس مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے اس کی وجہ چینی قرضے ہیں، جبکہ چین نے اس سلسلے میں فوری طور پر تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اس کے قرضے جو ہیں وہ واجب الادا کئی سال کے بعد ہوں گے اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے باضابطہ طور پر قرض فراہم کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ ادھر پاکستان نے اس بات کی تردید کی ہے کہ کوئی تعلق چینی قرضوں کا اس کی اقتصادی صورتحال سے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کو سن لیتے ہیں، جس کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے گفتگو کریں گے۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نیورٹ نے جمعرات کو پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے اپنی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے باضابطہ طور پر قرض فراہم کرنے کی درخواست دینے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات کی ایک وجہ چینی قرضے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ چینی قرض ہے، اور ان کے بقول یہ حقیقت ہے کہ قرض حکومتوں نے شاید یہ سوچ کر حاصل کیا تھا کہ اس قرض سے نکلنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، تاہم ان کے بقول یہ مشکل ہو گیا ہے۔ اقتصادی امور سے متعلق پاکستان حکومت کے ترجمان فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات کا تعلق چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک قرض نہیں ہے۔ جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جو حقیقت یہ ہے کہ سی پیک کے موسٹلی لونز جو ہیں وہ اگلے 3 یا 4 سال کے بعد ان کی ری پیمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ جو اس وقت حالات ہیں، جو اس وقت ملک کے اوپر قرضہ جات ہیں، قرضہ جات کا جو بوجھ ہے اس میں چائنیز ری پیمنٹ کا کوئی اتنا بڑا عمل دخل نہیں۔
جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا، اور یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ آپ ڈیل کرتے رہے اور آپ اکنامک کونسل کے ممبر بھی ہیں، کیا کس حد تک حقیقت ہے اس میں کہ یہ چینی قرضے صورتحال کا سبب ہیں؟
میرے خیال میں، میں پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ وہ مس گائیڈڈ ہیں اس حوالے سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ذرا تھوڑا سا کامن سینس بھی آدمی لگا لے، کہ 2013 میں تو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو شروع ہوا پاکستان میں، یہ تمام چیزیں 2014 اور 2015 سے شروع ہوئی ہیں، تو یہ 2 سال میں اتنے قرضے کیسے چڑھ گئے کہ، اور کون سا ملک ایسا قرضہ دیتا ہے جو آج دے اور کل اس کو واپس کرنا ہو؟ یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں۔ ابھی چائنیز کا جو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس کے تو ڈیو ابھی بہت دنوں کے بعد ہوگا، تو ابھی سے کہنا کہ یہ ہم جو جس ڈیٹ کرائسس میں اس وقت ہیں اس میں چائنیز ڈیٹ کا بڑا رول ہے، یہ بالکل مس پلیسڈ اور مس فاؤنڈیڈ جو ہے، انفاؤنڈیڈ یہ ایلیگیشن ہے۔ اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا انہوں نے بلکہ مس گائیڈ کیا ہے اس حوالے سے۔
اچھا، دوسرے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اب آئی ایم ایف سے باقاعدہ قرضے کی درخواست کر دی ہے، اس کا پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے، 1300 ارب تک کے تو گردشی قرضے پہنچ چکے ہیں، کیا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟
دیکھیے، میں پہلے بھی اسی پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو یہاں جو پہنچایا گیا یہ جان بوجھ کر پہنچایا گیا۔ یہ سلسلہ آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس وجہ سے ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے یہاں پر لا کے بالکل ایسے جگہ پہ کھڑا کیا کہ کوئی چانس نہ بچے سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو۔ تو یہ ایک پروگرام کے تحت یہاں لایا گیا ہے۔ اب رہا کہ میں اس کے نمٹا کیسے جا سکتا تھا، میں واحد اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر تھا جو تقریباً 12-13 لوگ وہاں موجود تھے، اس میں میں واحد ممبر تھا جنہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں آئی ایم ایف میں اور تھوڑا سے محنت کر لیں، کیونکہ میری کیلکولیشن اور اسٹیٹ بینک کے کیلکولیشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، یہ $200 ملین کا فرق تھا کیلکولیشن میں، بلکہ اس سے بھی کم تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو سیناریو ہے، نتھنگ سیناریو ہے، آپ تھوڡا ایفرٹ کر لیں، $2.5 to $3 billion کے امپورٹ کو کٹ کر دیں، تھوڑا ایکسپورٹ کو بڑھا لیں، یو آر ہوم، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دی۔
جی ہلو، جی
I was the only person
جی
who said کہ نہیں جانا چاہیے، اور میں جب میں پرائم منسٹر کو جب یہ بتا رہا تھا میں نے ایگزیکٹلی یہ چیزیں بتا.
اچھا جی ڈاکٹر صاحب لائن پر ہیں, میرے خیال میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے اس وقت, تو
بالکل میں لائن پہ ہوں. لائن پہ ہوں
جی جی فرمائیے. جی
جی جی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ایگزیکٹلی یہ چیزیں جو ان کو بتائی تھی اپنے پرائم منسٹر کو کہ کیا کیا چیزیں آپ سے کہا جائے گا کرنے کو, اس میں یہ چیزیں بالکل شامل تھی جو آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے. تو آئی ایم شور کہ جب یہ باتیں ہوئی ہوں گی تو پرائم منسٹر کو میں یاد ضرور آیا ہوں گا کہ یہ تو وہ بھی یہی بتا رہا تھا. لیکن یہ پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ ان کا ہوتا ہے, میں ایک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر ہوں, میرا کام صرف ایڈوائز کرنا ہے, تو پرائم منسٹر کرتے ہیں.
جی ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ اس وقت ڈنر پر ہیں, میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا.
تھینک یو.
جی اس وقت ہمارے ساتھ تو کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان صاحب ہیں. سحر صاحب جی بتائیے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ چینی قرضے جو ہیں وہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے, آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں, کیا یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے, اس پہ کوئی حقیقت بھی ہے آپ کے خیال میں؟
جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. آئی تھنک آپ سمجھے ایک مکسچر ہے, ایک لحاظ سے امریکہ غلط نہیں ہے کہنے میں کہ جو پاکستان کے تھوڑے سے جو اکنامک مسائل ہیں وہ چین کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے چین سے بہت زیادہ قرضے لیے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے اور یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز اور اکنامک پرابلمس کیوں بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ واحد ایشو نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے. جب تک پاکستان وہ ٹھیک نہیں کرے گا, پاکستان بار بار ہر تین چار سال بعد اپنے آپ کو دیکھے گا آئی ایم ایف کے سامنے, سعودی عربیہ کے سامنے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پاکستان کی جو اسٹرکچرل اکنامک پرابلم جو ہیں وہ زیادہ تر اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جو پاکستان کو اپنے ذرا اندرونی انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور ماہرین کا اوپینین لینا پڑے گا, خاص طور پہ میکرو اکنامک اکانومسٹ جو ہوتے ہیں ان کا اوپینین لینا پڑے گا کہ جو اکنامک پرابلمز ہیں وہ کیسے سالو ہوں. اب جہاں تک امریکہ کی بات ہے, دیکھیں امریکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان آئی ایم ایف آئے گا تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد نہیں کرے گا. آف کورس وہ کہنے کی بات ہے, آئی ایم ایف جو ہے میں صرف امریکہ ممبرز نہیں ہے اور ممالک کے ممبرز ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے چین کے ساتھ کتنے زیادہ قرضے لیے ہوئے, پاکستان اکیلا نہیں ہے. ملیشیا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, سری لنکا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, لیکن دونوں ملک دونوں ممالک نے الگ الگ آپ سمجھے چوائس الگ الگ چیزیں کی تھی. ملیشیا نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کچھ پروجیکٹس جو چین نے فنڈ کیے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے تاکہ ہم اور قرضے چین سے نہ لیں. سری لنکا نے چینی پروجیکٹس کو کنٹینیو کیا جس کی وجہ سے ہم نے بٹٹا پورٹ کا دیکھا اور وہ چین کے کنٹرول کے اندر ہے, ایک 99 سال کی لیز کے اندر. تو آئی تھنک پاکستان کے پاس بھی ابھی فی الحال چوائسز ہیں. بے شک پاکستان کا بہت زیادہ قرضہ ہے چین پہ اور پاکستانی آفیشلز نے کہا ہے کہ جی ہم تین چار سال بعد اس کو ہم پے کر دیں گے. میرے خیال میں وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا تھا, اگر آپ کے پاس آج پیسے نہیں ہے تو آپ کے پاس کل کہاں سے پیسے آئیں گے, اور قرضے لے کے پیسے آئیں گے اور وہ اور چین کو قرضہ اتاریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے گڈ آئیڈیا. تو آئی تھنک جو عمران خان کی جو کال ہے کہ آپ کسی پیک کو ری ویلیویٹ کریں گے اور جو کچھ پروجیکٹ خاص طور پہ جو کچھ پروجیکٹ ابھی شروع نہیں ہوئے اگر ان کو اسٹال کیا جائے یا بے شک ان کو ختم بھی کر دیا جائے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ بی اے بیڈ تھنگ فار پاکستان.
اچھا میں چاہتا ہوں تو ایک منٹ میرے ساتھ رہیں, ہمارے کالر نے شاید کچھ سوال کرنا چاہیں آپ سے. واجد محمود صاحب پشاور سے. جی واجد صاحب
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ پاکستان میں بہت ساری لینڈز جو ہیں وہ فالتو پڑی ہوئی ہیں حکومت کی, تو ان لینڈ پر اگر ایگریکلچر کو فروغ دیا جائے اور جو باہر سے مثال کے طور پر یہ کیونکہ آئل کی جو فصلیں جو تیل آور فصلیں ہوتی ہیں ان کو لگایا جائے, یا ایسی فصلیں لگائی جائیں جن کو ایکسپورٹ کیا جا سکے, نمبر ایک. اور نمبر دو کہ انرجی کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پانی سے سب سے سستی بجلی بنتی ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایٹمک انرجی سے بنتی ہے, تو اس حوالے سے اگر کام کیا جائے تو وہ کیسا رہے گا؟
اچھا
یہ دو سوالات ہیں.
بہت شکریہ آپ کا, یہ سوالات کیا سجیشنز ہیں, بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اس پہ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب ہمارے ایک اور کالر ہیں شوکت علی انجم صاحب دھاراوالا سے. جی
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دھاراوالا سے عرض کر رہا ہوں سر, بہادر یہ قرضہ قرضہ ہی ہوتا ہے, خاص کسی ملک سے لیا جائے تو کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے, کیوں نہیں حصے اقتدار سے ہم پوچھ گچھ کرتے کہ وہ ہمیں ہمارے جو باہر کے ملکوں میں ہے وہ کیوں نہیں منگواتے. شکریہ سر.
بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے بخشزادہ صاحب سوات سے. جی
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیٹ ٹیک میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ, دال میں کچھ کالا ہے سر, کیونکہ چائنا نے جو سری لنکا کو امداد دی تو نانان میں سر کے لیے انہوں نے ان کا ایک بندرگاہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. داغستان پہ انہوں نے جو قرض دیے تھے تو اس میں پورا اسے انہوں نے قبضہ کر لیا. خدا نہ کرے میرا جتنا فائدہ اس نہیں کہ ہمارے گوادر کو کوئی نقصان پہنچے.
بہت شکریہ آپ کا سحر خان صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نے زحمت فرمائی. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. سحر صاحب بہت شکریہ آپ کا.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک کو سامعین. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ سوابی کے ایک جلسے کے حوالے سے پی ٹی ایم کے کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور قبل ازیں ایک اس کی کارکن کو گلالئی صاحبہ کو جب وہ لندن سے واپس آئیں تو ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. ہم گفتگو کریں گے, یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی, اس کو سنتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عالم صاحب وہ پی ٹی ایم کے لائن پر ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے یہ رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کی پولیس نے ایک خاتون سمیت پختون تحفظ تحریک کے لگ بھگ 10 سرکردہ رہنماؤں کو جمعے کے روز گرفتار کر لیا ہے. ان افراد کو سوابی میں جلسہ کرنے اور ریاستی اداروں کی کردار کشی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. سوابی ہی سے تعلق رکھنے والی خاتون رہنما گلالئی اسماعیل کو لندن سے واپسی پر اسلام آباد کے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا, جبکہ دیگر رہنماؤں کو سوابی میں ایک عدالت سے قبل گرفتاری ضمانتوں کو منسوخ کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ہونے والوں میں ضعیف العمر فیض محمد کاکا کے علاوہ دو ڈاکٹر اور پاک فوج کا ایک ریٹائرڈ افسر بھی شامل ہے. تاہم کئی گھنٹوں کی حراست کے بعد گلالئی اسماعیل کو وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اہلکاروں نے شخصی ضمانت پر رہا کر دیا.
جی ڈاکٹر سید عالم صاحب, یہ کیا قصہ ہے, کیوں گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کیا صورتحال ہے؟
آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ہمارے درد اور تکلیف کی آواز کم از کم بین الاقوامی میڈیا تو تھوڑا سا اٹھا لیتا ہے, یہاں تو بالکل ہماری آواز نہیں پہنچتی. لیکن سوابی کا یہ
میرے پاس ٹائم کم ہے, اختصار کیجیے گا پلیز.
ٹھیک ہے جی. یہ جلسہ تھا, اس کا مقدمہ تھا, یہ لاہور ہائی کورٹ پہ ایڈمٹ ہوا تھا, لیکن اب وہاں کی عدالت نے پکڑا. لیکن اس میں ان لوگوں کو یہ نو کے نو جو افراد تھے, گلالئی اسماعیل تو شکر ہے وہاں ضمانت پہ رہا ہوئی ہے, کل پیش ہوئی عدالت میں, لیکن یہ نو کے نو افراد وہ ہیں جنہوں نے ایک ہفتہ پہلے رزڑ سوابی تحصیل ہیڈ کوارٹر کو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن سے خالی کرنے کے خلاف ریلی نکالی تھی. اس میں میں خود تھا, میرا ٹویٹر گواہ ہے, اور اس میں یہ ضعیف العمر انسان جس کی عمر 88 سال ہے وہ موجود تھا. اور اس جلسے میں اس کا گناہ صرف اس شخص کا یہ تھا کہ یہ پریزیڈیم میں بیٹھا ہوتا, اس نے نہ کوئی بات کی, نعرے لگانے کی. تو آپ
اچھا جی ذرا صاحب اختصار کیجیے مجھے. میرے ساتھ سر ڈاکٹر مہندی حسن صاحب موجود ہیں جن کا تعلق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ سوابی میں ہوا, اس سے پہلے گلالئی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا, یہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف ورزیوں میں آتا ہے یہ سب کچھ؟
جی بالکل آتا ہے, کیونکہ یہ رول آف لا سے متعلق ہے. یہ بات جس طرح کی ایکسیسو پولیس کرتی ہے یہ بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں اور ہیومن رائٹس کمیشن کا یہ خیال ہے کہ بیشتر وائلیشن جو ہیں ہیومن رائٹس کی وہ حکومت کے ادارے کرتے ہیں اور انڈیویجول ذرا کم کرتے ہیں. انڈیویجول میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو برسر اقتدار ہوتے ہیں یا سوسائٹی میں کوئی مقام رکھتے ہیں, ورنہ زیادہ تر وائلیشن حکومتی اداروں کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس میں پولیس سر فہرست ہے ہمارے یہاں.
اچھا میں یہ بتاتا چلوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت سے مرکز میں بھی اور صوبائی حکومت میں بھی کے پی میں رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی. شوکت یوسف زئی صاحب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی جو ترجمان ہیں, لیکن انہوں نے ٹیلی فون اس وقت وہ نہیں اٹھا رہے ہیں کسی صورت سے, حالانکہ انہوں سے کمٹمنٹ تھا لیکن وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں. اس لیے ہم معذور ہیں کہ ہم آپ کو کے پی گورنمنٹ کا کوئی رد عمل نہیں دے سکتے. یہ بتائیے ڈاکٹر سید عالم صاحب کہ اب آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں جی, ہمارا احتجاج کے علاوہ کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. ہم یہاں پختونوں کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے علاوہ ہمارا کوئی حل نہیں ہے. پاکستان کے تمام ادارے, چاہے میڈیا ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے فوج ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے پارلیمنٹ ہو, اس میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا.
اچھا ڈاکٹر مینڈیسن صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرنے کا, کوئی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
دیکھیے, ہم تو جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں یا جو ہم ایکشن لیتے ہیں خود اپنی طرف سے, وہ ہم متعلقہ اداروں پہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو انڈو کیا جائے. باقی ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے حل کرنے کے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اپنی پالیسی بنانی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ یہ مسائل ہیں نہیں آج کل اور کبھی رہے بھی نہیں.
اچھا جی,
پولیٹیکل پارٹیز کا جو مینڈیٹ ہے اس میں شامل ہونی چاہیے یہ چیز.
اچھا یہ بتائیے کہ اس پرٹیکولر کیس میں جو صوابی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں یا گلال علی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا پھر چھوڑا گیا شخصی ضمانت پر, کیا آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ فائل ہوئی ہے؟ آپ اس سلسلے میں کوئی فردر ایکشن لیں گے؟
اگر ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آئے گی کسی کی بھی طرف سے تو ہم یقیناً ایکشن لیں گے اور جو جن کوارٹرز تک بات پہنچنی چاہیے ان تک پہنچا کے تک کوشش کریں گے کہ اس شکایت کو دور کیا جا سکے.
اچھا ڈاکٹر سید عالم صاحب, آپ نے گورنمنٹ کے حکام سے اس سلسلے میں بات کی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟
میں تو خود ہی اس دن مقدموں میں شامل ہوں, میرے خلاف یہ بیان رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت پارلیمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میڈیسن صاحب میرے لیے انتہا قابل احترام ہے, یہ تو اس کے پیچھے لوگ کرتے ہیں. ان کو نواز شریف کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا, پیپلز پارٹی جب کراچی میں جلسہ کرنے کے ساتھ ہی ہوتا تھا. یہ اس میں منتخب حکومت اور سیاسی پارٹیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ایجنسیاں ہیں اور فوج ہے ان کا مطلب.
خیر فوج تو اس بار سے انکار کرتی ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل ہے, اور ظاہر ہے کہ جو بات ڈاکٹر مینڈیسن کر رہے ہیں وہی لاجیکل ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا گورنمنٹ ہے اس کا عمل دخل ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مینڈیسن صاحب. ڈاکٹر سید احمد محسوس صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. افغانستان کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جسے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو 2 سال تک معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستانی اور غیر ملکی تجزیہ کار پر امید ہیں کہ پاکستان کی نئی حکومت آئی ایم ایف کی مدد اور اپنی اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ان حالات پر قابو پا لے گی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر اس رپورٹ میں۔
ملک کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں اپوزیشن جماعتیں کھل کر حکومت پر تنقید کر رہی ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ 30,000 ارب روپے کا قرضہ پچھلی حکومتوں نے لیا جو اب اس کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بن گیا ہے۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری پاکستان میں وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے میں کچھ مسائل ہیں جو ہر آنے والی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔
سرکولر ڈیٹ ایک بڑا مسئلہ ہے، انرجی میں گردشی قرضے، اخراجات اور آمدنی میں عدم توازن دوسرا بڑا مسئلہ ہے، پھر ہمارے پاس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا امبیلنس ہونا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت تھوڑی ہے، بہت کم لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہیں۔
حکومت پر ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پاس جانے میں بہت دیر کی، جس کا معیشت پر منفی اثر پڑا۔ عامر ہاشم خاکوانی ایک کالم نگار ہیں، وہ کہتے ہیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے دیے گئے بعض بیانات حکومت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔
پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک مسئلہ یہ بنایا کہ انہوں نے پہلے کافی سارے وعدے ایسے کیے ہوئے تھے، پلج ان کے ایسے تھے کہ جیسے مثال غربے کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے، تو آئی ایم ایف سے جانے سے بچنے کے لیے انہوں نے کافی وقت بیچ میں ضائع کیا۔
انہیں بیانات کی جانب اشارہ اپوزیشن لیڈر شہری رحمان نے کیا۔
ان کے بارے میں بلند و باغ دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم سامراجی سرکار اور آئی ایم ایف سے چھٹکارا دلائیں گے، کشکول سے چھٹکارا دلائیں گے، اور اب
ڈاکٹر عابد سلیری کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس کچھ آپشنز تھے مگر ان سب کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے پاس 2 متبادل تھے کہ یا تو دوست ممالک سے مدد مانگی جائے یا پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر سلیری کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہمیشہ بہتر ہے۔
آئی ایم ایف کے پاس جانا اتنی برائی نہیں ہے، نہ ہی اتنا مشکل ہے، اصل چیز یہ ہے جو کمٹمنٹس کریں گے ان کو پورا کر لیں، اور اگر جو ان کمٹمنٹس کو پورا کر لیں تو یقینی طور پہ اکانومی جو ہے یہ کافی ساری سدھر سکتی ہے۔
آئی ایم ایف سے قرضے کی منظوری پاکستان کے لیے ورلڈ بینک سے رجوع کرنے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تہمینہ نواب ورلڈ بینک میں ایشیا پیسیفک کے شعبے کی سینئر اسٹریٹجک آفیسر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی اچھی بات اس کی صنعتی پیداوار ہے۔
جو پاکستان میں سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹری پروڈکشن ہے، مینوفیکچرنگ پروڈکشن ہے، وہ ابھی بھی پاکستان کی ہائی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے برے حالات کی وجہ سے بھی وہ اپنا 5.8% جو ہے وہ مینٹین کیے ہوئے تھے۔
تہمینہ نے بتایا کہ پاکستان کی نئی حکومت کی اقتصادی اصلاحات عالمی اقتصادی اداروں کو حوصلہ افزا معلوم ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بالی میں ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ادارے کے سی ای او پاکستانی حکام سے خود ملاقات کر رہے ہیں، جو ایک غیر معمولی بات ہے۔
بہت عرصے کے بعد پاکستان کا جو فائنینشل ریفارم پیکج ہے اس کو بہت زیادہ فیوریبل لائٹ میں دیکھا گیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے، اور امید یہی ہے کہ اگر یہ ریفارم پیکج اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکا تو انشاءاللہ آگے 2-3 سال میں لوگ ڈیفینیٹلی دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے اردو letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔